بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
ریڈیو تہران اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. قلب عباس زیدی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ نے سورہ مبارکہ فجر کی آیات 1-14 کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے جناب کریم منصوری. سامعین, ہماری صبح کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں, جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 MHz FM پر سن سکتے ہیں. سامعین, آپ ہماری نشریات IRIB ورلڈ سروس ایپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ہماری آج صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد پیش کریں گے پروگرام صبح امید. پھر آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام اسلام کی معرفت, اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے. پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے, اور آخر میں آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. یہ تھی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. کچھ ہی لمحوں کے بعد ریڈیو تہران سے پیش کریں گے عالمی خبریں.
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اب سب سے پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے ایک ٹویٹ میں اپنے کامیاب دورہ ونزویلا کی تفصیلات بیان کی ہیں. پاکستان کے وزیراعظم نے حزب اختلاف کی جماعتوں پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے فوج کو بغاوت کے لیے اکسانے کا الزام عائد کیا ہے. ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں عوام کو ماحولیاتی آلودگی سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سعودی عرب نے ہندوستان میں تازہ سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے, اور عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے مشرقی صلاح الدین میں دہشت گرد گروہ داعش کا حملہ پسپا کر دیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے ایک ٹویٹ میں اپنے کامیاب دورہ ونزویلا کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ونزویلا کے اعلی حکام من جملہ صدر مادورو سے ملاقات میں باہمی تعلقات کی توسیع اور استحکام پر زور دیا گیا ہے. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے جمعے کی صبح کاراکاس میں ونزویلا کے حکام سے ہونے والی ملاقاتوں کا اپنے ٹویٹر پیج پر ویڈیو اپلوڈ کر کے لکھا ہے کہ ہم نے ونزویلا میں صدر نکولاس مادورو, نائب صدر ڈیلسی روڈریگز, وزیر خارجہ اور دیگر اعلی حکام سے ملاقات کی اور باہمی تعلقات کے فروغ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ ہم نے سامول رابنسن ادارے میں مغربی ملکوں کی پالیسیوں اور ٹیکٹک کے بارے میں ایک تقریر بھی کی. ایران کے وزیر خارجہ لاطینی امریکہ کے تین ممالک کیوبا, بولیویا اور وینزویلا کے سلسلہ وار دورے میں بدھ کو پہلے کاراکاس پہنچے, جہاں وینزویلا کے حکام نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. جواد ظریف نے جمعرات کو وینزویلا کے وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس ملک کے صدر کا تخت الٹنے کے امریکی کارزار میں ان کی استقامت کو سراہا اور کہا کہ مغرب کی ہیجمونی کا دور ختم ہو چکا ہے. اس پریس کانفرنس کے بعد ایران کے وزیر خارجہ ونزویلا کے صدر سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے, جہاں ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا. وزیر خارجہ جواد ظریف نے کاراکاس میں اپنے دورے کے آخری مرحلے میں ونزویلا کی ٹی وی چینل کو تفصیلی انٹرویو دیا, اور اپنے دورے امریکہ کے صدارتی انتخابات, ایران ونزویلا کے خلاف امریکہ کی یک طرفہ پابندیوں اور سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے قدس بریگیڈ کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بارے میں مختلف سوالوں کے جوابات دیے. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف وینزویلا کا دورہ مکمل کرنے کے بعد کیوبا کے اعلی حکام سے ملاقات کے لیے دارالحکومت ہاوانا پہنچ گئے ہیں. امریکہ میں 2020 کے صدارتی انتخابات کے امیدواروں کے درمیان جیت کا تنازعہ شدت اختیار کر گیا ہے, اور صدر ٹرمپ نے اپنے مخالفین پر ووٹ چوری کرنے کا الزام عائد کیا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس کے دوران دعویٰ کیا ہے کہ انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے اور مخالفین ان کی کامیابی کو چرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے نہ صرف امریکہ کے سیاسی نظام کو کرپٹ قرار دے رہے ہیں بلکہ دھاندلی اور ووٹ چرانے کے الزامات کا اعادہ کر کے ملک کے انتخابی نظام پر بھی انہوں نے سوالیہ نشان لگا دیے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایسے وقت میں انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی اور اپنی حتمی فتح کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب تک سامنے آنے والے نتائج کے مطابق ان کے حریف جو بائیڈن کو حتمی جیت کے لیے صرف 6 الیکٹرول ووٹوں کی ضرورت ہے۔ ادھر امریکی عدالتوں نے صدر ٹرمپ کی قانونی کمیٹیوں کی جانب سے دائر کی جانے والی انتخابی عذرداریوں کو مسترد کر دیا ہے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کے حریف جو بائیڈن نے اپنی فتح کے حوالے سے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ووٹوں کی گنتی کا عمل مکمل ہونے پر ان کی ہی فتح کا اعلان کیا جائے گا۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات کو 3 روز گزر چکے ہیں، تام ڈاک کے ذریعے ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی مکمل نہ ہونے کی وجہ سے تاحال نتائج کا اعلان نہیں کیا جا سکا۔ اسی دوران اطلاعات ہیں کہ امریکہ کے کئی شہروں میں ٹرمپ کے حامی اور مخالفین دونوں پچھلے 3 روز سے مسلسل مظاہرے کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کے حامی اضافی وقت میں موصول ہونے والے ووٹوں کی گنتی روکنے کا اور بائیڈن کے حامی گنتی جاری رکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس وقت امریکی سماج پوری طرح سے 2 حصوں میں بٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور مختلف شہروں میں پرآشوب مظاہروں اور حتیٰ دونوں امیدواروں کے حامیوں کے درمیان مسلح تصادم کے خدشات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق پچھلے 7 ماہ کے دوران ملک میں اسلحے کی فروخت میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2016 کے انتخابات کے موقع پر فروخت ہونے والے ہتھیاروں سے کئی گنا زیادہ ہتھیار اس سال فروخت ہوئے ہیں۔ رپورٹوں میں نشاندہی کی گئی ہے کہ 2020 کے آغاز سے اب تک امریکہ میں اسلحے کی فروخت کے 17 ملین سودے انجام پائے ہیں، جبکہ سن 2016 میں یہ تعداد 15.5 ملین اور گزشتہ سال 13 ملین سے کچھ زیادہ تھی۔ پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین اور اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کے رہنما بلاول بھٹو زرداری نے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے بیان سے اپنی جماعت کی لاتعلقی کا اعلان کیا ہے۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے بلاول زرداری کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی تقریر میں عسکری عہدیداروں کے نام سنے تو انہیں دھچکا لگا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف نے واضح اور ٹھوس ثبوت کے بغیر نام نہیں لیے ہوں گے، کیونکہ وہ 3 بار ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے کسی ایک ادارے کو نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو قصوروار ٹھہرانے پر اتفاق ہوا تھا۔ قبل ذکر ہے کہ لندن میں مقیم پاکستان کے اپوزیشن رہنما اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے گوجرانوالہ میں اپوزیشن کے تحت پی ڈی ایم کے پہلے جلسے سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے پاکستانی فوج کے سربراہ اور آئی ایس آئی چیف کا نام لے کر دونوں عسکری عہدیداروں پر سنگین الزامات عائد کیے تھے۔ پاکستان کے وزیر عمران خان نے حزب اختلاف کی جماعتوں پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے فوج کو بغاوت کے لیے اکسانے کا الزام عائد کیا ہے۔ سوات میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ 30 سال حکمرانی کر کے ملک کو لوٹنے والی دونوں جماعتوں کے سربراہان این آر او مانگ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جنرل مشرف نے شریف اور زرداری کو این آر او دے کر اس ملک پر سب سے بڑا ظلم کیا، کیونکہ ان دونوں نے پاکستان کا قرض 6,000 ارب سے 30,000 ارب تک پہنچا دیا۔ وزیراعظم عمران خان نے اپوزیشن کے خلاف اپنے لب و لہجہ مزید سخت کرتے ہوئے کہا کہ سارے پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو گئے اور ان میں سے ایک ڈاکو لندن میں بیٹھ کر فوج کو بغاوت کے لیے اکسا رہا ہے۔ ان کا اشارہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی جانب تھا جو عدالتی فیصلے کے تحت علاج کے لیے گزشتہ سال لندن گئے تھے اور تب سے وہاں مقیم ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ نواز شریف نے فوج اور عدلیہ پر حملہ کر کے جو کھیل شروع کیا ہے وہ ملک سے کھلی دشمنی کے مترادف ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی ہند نواز جماعت نیشنل کانگریس کے سربراہ فاروق عبداللہ نے کہا کہ ہمارا ملک گاندھی کا ہندوستان ہے، بی جے پی کا ہندوستان نہیں ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق جموں میں نیشنل کانفرنس کے کارکنوں کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ نے مرکز میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کی پالیسیوں پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی گزشتہ 28 برس سے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کشمیری پنڈتوں کو واپس کشمیر میں لے کر آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی 5 سال کی حکومت کا ایک دور ختم کر کے اب دوسرے 5 سالہ دور میں حکومت کر رہی ہے اور یہ 5 سال بھی گزر جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری پنڈت آج بھی وادی میں اپنے گھروں کو لوٹنے کا انتظار معاف کیجیے گا اپنے گھروں کو لوٹنے کا انتظار کر رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ وہ دن کب آئے گا۔ نیشنل کانفرنس کے کارکنوں کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فاروق عبداللہ کے بیٹے اور سابق وزیر اعلی عمر عبداللہ نے بھی جموں کشمیر کے بارے میں مرکزی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کی۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ بھارتی جنتا پارٹی کہتی ہے کہ دفعہ 370 کی وجہ سے کشمیری عوام بہت سے حقوق سے محروم اور ملک کے باقی حصوں سے کٹے ہوئے تھے، لیکن میں یہ پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد اس علاقے کے لوگ پہلے سے کہیں زیادہ محرومی کا شکار اور ملک کے دیگر حصوں سے کٹ کر رہ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 کو ختم کرنا سب سے بڑا اور غلط قدم تھا اور ہم اپنی سرزمین میں محفوظ نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ 1 سال 3 مہینے ترقیات منصوبے پر عمل کرنے کے لیے بہت ہوتے ہیں لیکن مرکزی حکومت نے کچھ نہیں کیا. ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں عوام کو ماحولیاتی آلودگی سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یوہنائی کے مطابق دہلی میں شہریوں کو جمعے کو بھی ماحولیاتی آلودگی سے کوئی راحت نہ ملی. خبروں کے مطابق جمعے کو آلودگی کا انڈیکس دہلی کے تقریباً سبھی علاقوں میں 400 سے عبور کر گیا جو شدید خراب زمرے میں آتی ہے. دہلی آلودگی کنٹرول بورڈ کے مطابق بعض علاقوں میں AQI کی سطح 430 تک پہنچ گئی. ریاستی حکومت نے آلودگی کے پیش نظر دیوالی کے موقع پر دہلی میں پٹاخے چھوڑنے پر 730 نومبر تک پابندی عائد کر دی ہے. خبروں میں کہا گیا کہ دہلی میں شدید آلودگی کی وجہ سے سانس کے مریضوں کو دشواری کا سامنا ہے اور بوڑھے اور بچے بھی آلودگی سے سخت پریشان ہیں.
یہ تہران ہے صدائے اسلامی جمہوریہ ایران.
صبح امید.
عزیز سامعین، محمد وآل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کوئی مومن کسی یتیم کے سر پر دست نوازش پھیرتا ہے تو خداوند عالم اس کے ہاتھ کے نیچے گزرنے والے ہر بال کے بدلے میں نیکی اور حسنہ لکھ دیتا ہے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. لفظ یتیم کتنا عجیب و غریب ہے. اس لفظ کو سنتے ہی ہمارے دلوں میں احساس محبت جنم لیتا ہے اور یتیم بچوں یا بچیوں کے لیے ہمارے دل میں محبت اور پیار میں اضافہ ہو جاتا ہے. یتیم کون ہے؟ یتیم ہر ایسے بچے کو کہتے ہیں جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو. یقیناً یہ محبتوں کے زیادہ مستحق ہیں. اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے معاشرے کے پسے ہوئے اور محروم لوگوں کو ہمیشہ اوپر اٹھایا ہے، ان کے مقام و مرتبے کو بلند کیا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے. اس میں معاشرے کے ہر فرد کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے. اللہ نے کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. ہر ایک کے لیے ایسے اسباب و ذرائع مہیا کر دیے ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ اللہ کی سرزمین پر رہ کر اپنی زندگی کے دن گزار سکے. یتیموں، نادار اور لاوارث بچوں کے بھی معاشرتی حقوق ہیں. ان کی مکمل کفالت ان کے حقوق کی پاسداری ہے اور اس سے منہ موڑ لینا ان کے حقوق کی پامالی ہے. یتیموں پر احسان کرنے کی قرآن کریم اور روایات معصومین علیہ السلام میں بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے. قرآن کریم نے تقریباً 23 مقامات پر یتیم سے محبت اور اس کے مال کی حفاظت اور اس کی تربیت و ترقی کی سفارش کی ہے، جن میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے اموال کی حفاظت اور ان کی نگہداشت کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور ان پر ظلم و زیادتی کرنے والے، ان کے حقوق و مال غصب کرنے والے کے لیے وعید بیان کی گئی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے دیگر محروم المعیشت طبقات کی طرح یتیموں کے حقوق کا بھی تعین فرمایا ہے، تاکہ وہ بھی کسی معاشرتی یا معاشی تعطل کا شکار ہوئے بغیر زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھ سکیں. آپ نے یتیم کی کفالت کرنے والے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح نزدیک ہوں گے، اور پھر آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے ذریعے یہ بات بتائی. قرآن کریم میں یتیموں کے حقوق کو بڑے جامع انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور یہ لوگ تم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ ان کے حال کی اصلاح بہترین بات ہے، اور اگر ان سے مل جل کر رہو تو یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ مصلح کون ہے اور مفسد کون ہے۔ اگر وہ چاہتا تو تمہیں مصیبت میں ڈال دیتا، لیکن وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ یا ایک مقام پر ارشاد الہی ہوتا ہے، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو، اور ان کے مال کو اپنے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیونکہ جو لوگ ظالمانہ انداز سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور عنقریب واصل جہنم ہوں گے۔ اور خبردار، مال یتیم کے قریب بھی نہ جانا، مگر اس طریقے سے جو بہترین طریقہ ہو، یہاں تک کہ وہ توانائی کی عمر تک پہنچ جائیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی مسلمان یتیم بچے کی پرورش اور خرچ کی ذمہ داری لیتا ہے تو یقیناً خداوند عالم اس پر جنت واجب کر دیتا ہے، مگر یہ کہ غیر قابل بخشش گناہ کا مرتکب ہو جائے۔ بے شک جنت میں ایک مکان ہے جس کو دار الفرح یعنی خوشیوں کا گھر کہا جاتا ہے، اس میں صرف وہی مومن داخل ہو سکتے ہیں جنہوں نے یتیم بچوں کو خوشحال کیا ہے۔ ایک شخص نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی سنگ دلی کی شکایت کی تو آن حضرت نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور اپنی مراد حاصل کر لو تو تم یتیم بچوں پر مہربانی کرو، ان کے سر پر دست شفقت پھیرو، ان کو کھانا کھلاؤ۔ دین اسلام یتیموں، مساکین اور فقراء کے حقوق کا سب سے بڑا محافظ ہے، اور اسلام سے بڑھ کر دنیا میں کسی بھی مذہب نے محروم طبقات اور غریبوں کی کفالت کا ذمہ نہیں لیا۔ اللہ نے قرآنی آیات میں کسی نہ کسی حوالے سے غریبوں اور یتیموں سمیت فقراء اور معاشرے کے محروم طبقات کا ذکر کیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس گھر میں یتیم ہو، خدا کی رحمت اس گھر پر نازل ہوتی ہے، اس لیے یتیم کی کفالت کرنا وہ عبادت ہے جس کا اجر خدا کے پاس ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ملتان سے، جہاں زیب صاحب لکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں۔ ہمارا گاؤں ملتان سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور ہمارے گاؤں میں ریڈیو سنا جاتا ہے۔ ریڈیو تہران کی نشریات بہت اچھی ہیں اور ہمیں پسند ہیں۔ ویسے مجھے تلاوت قرآن مجید اور نعت بہت پسند ہے۔ اس کے علاوہ خبریں، سیاسی تبصرے، خانہ عشق، افکار و نظریات، دریچے پروگرام اچھے لگتے ہیں، اس سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ ہمارے ایک سامع کا خط سماعت فرما رہے تھے، اور اب اس مرحلے میں لیجیے سماعت فرمائیے ایک داستان۔
کہتے ہیں کہ ایک دن سکندر اعظم ڈیو جونس کے پاس گیا تاکہ اس سے کچھ باتیں کرے۔ ڈیو جونس جو اب گوشہ نشینی اختیار کر چکا تھا، ایک عارف مسلک شخص تھا۔ اس نے سکندر کا اس طرح سے جیسا کہ اسے توقع تھی احترام نہیں کیا۔ سکندر کو ڈیو جونس کے اس رویے پر بہت غصہ آیا اور بولا، یہ تمہارا کون سا طریقہ ہے؟ تم میرے احترام کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اب تمہارا ہم سے کوئی کام نہیں پڑے گا؟ ڈیو جونس نے جواب دیا، ہاں مجھے تم سے کوئی کام نہیں پڑے گا۔ سکندر نے جواب دیا، لیکن میں تو تمہیں بے نیاز نہیں دیکھتا ہوں، زمین پر بیٹھے ہوئے ہو اور آسمان تمہاری چھت ہے۔ اچھا مانگو، تمہیں ہم سے کیا مانگنا ہے؟ مرد عارف نے جواب دیا، اے بادشاہ، میرے پاس 2 غلام حلقہ بگوش ہیں، اور وہ دونوں بھی تمہارے امیر ہیں، تم میرے غلاموں کے غلام ہو۔ سکندر نے پوچھا کہ تمہارے وہ دونوں غلام کہاں ہیں؟ عارف نے جواب دیا، غصہ اور شہوت، جن پر میں نے قابو پا لیا ہے اور اب وہ میرے قبضے میں ہیں۔ جب یہ دونوں ہی تجھ پر حاوی ہیں اور تم ان دونوں کے غلام ہو، یہ دونوں ہی جس طرف چاہتے ہیں تمہیں لے جاتے ہیں۔ جاؤ وہاں جہاں یہ دونوں تمہیں لے جانا چاہتے ہیں۔ یہاں تمہارا کیا کام؟ کیونکہ تم تو زبوں حال اور کسی دوسرے کے مطیع و فرما بردار ہو۔
سامن، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ اس پروگرام میں بھی ہم اپنی گزشتہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے قیامت کے موضوع پر اہم عرائض پیش کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ پروگرام آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔
سامعین، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ ایک دن نظام عالم عظیم واقعات کے رونما ہونے کے ساتھ ہی درہم برہم ہو جائے گا۔ قیامت کا واقع ہونا ایک حتمی اور یقینی امر ہے کہ جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے، اور خدا کے سوا کسی کو اس کا علم بھی نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ قرآن کریم کے نقطۂ نگاہ سے قیامت دنیا کا اختتام اور ایک نئی دنیا کا آغاز ہے۔ اس آسمانی کتاب نے متعدد آیات میں ایسے واقعات کو بیان کیا ہے کہ جو قیامت آنے کے وقت رونما ہوں گے۔ کہیں قرآن نے قیامت کے واقعات کی اس طرح سے تصویر کشی کی ہے کہ انسان احساس کرتا ہے کہ وہ انتہائی قریب سے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔
اصولی طور پر قرآن کریم کے اہداف میں سے ایک یہ ہے کہ انسان خود کو قیامت کے لیے آمادہ کرے۔ اسی سبب سے خداوند عالم اس دن کے بارے میں خبردار کر رہا ہے اور فرما رہا ہے، اس دن سے ڈرو جب تم سب پلٹا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائے جاؤ گے، اس کے بعد ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اپنے اعمال اور رفتار و گفتار پر توجہ رکھیں اور اس بارے میں سوچیں کہ ایک دن ہمیں دنیا کے خالق و مالک کے بارے میں اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے۔ اس لیے برے اعمال سے خود کو محفوظ رکھیں۔
قرآن مجید میں بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں روز قیامت کے حالات و واقعات کا ذکر ہوا ہے۔ خداوند عالم اس دن کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے بعض قدرتی مظاہر کی قسم کھا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ قیامت کا دن حق ہے اور یقیناً وہ دن ضرور آئے گا۔ ایک ایسا دن کہ جب سب کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے اس دن کے لیے پہلے سے کیا بھیجا اور کیا ذخیرہ کیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن نے قیامت کے وقت دنیا میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا ذکر کرتے ہوئے ایسے واقعات بھی بیان کیے ہیں کہ جو در حقیقت دنیا کے مستقبل کے بارے میں اس کتاب کی پیشگوئی ہے۔ اور اس کا شمار خود قرآن کے علمی اعجاز میں ہوتا ہے۔
گزشتہ پروگرام میں ہم نے بیان کیا تھا کہ قیامت آنے کے موقع پر سورج کی چمک اپنی آب و تاب کھو بیٹھے گی اور وہ بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے، زمین زیر و زبر ہو جائے گی اور پہاڑ کے ریزے ریزے ہو جائیں گے۔ اس طرح سے پورے نظام عالم کا توازن درہم برہم ہو جائے گا اور موجودہ نظام کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ قیامت کی آمد کے موقع پر آسمان پھٹ جائے گا اور اسے ایک تومار کی طرح لپیٹ دیا جائے گا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس وقت سورج، چاند اور ستاروں کے ساتھ کیسے حوادث پیش آئیں گے۔
سامعین، سورج ایک بڑا اور پر نور ستارہ ہے کہ جو دنیا کو روشنی اور گرمی عطا کرتا ہے، اور خداوند عالم قرآن میں سورج اور اس کی روشنی کی قسم کھا رہا ہے، جیسا کہ سورہ شمس کی پہلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے۔ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، سورج باوجود کہ ایک گرم اور سوزا سیارہ ہے، لیکن اس کی چمک اور روشنی انسانوں کے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے، اور ہم نے ایک نہایت روشن اور گرم چراغ یعنی سورج کو پیدا کیا۔
اس چمکتے ہوئے آسمانی ستارے کے لیے ان اوصاف کا ذکر دو عظیم نعمت کی جانب اشارہ ہے کہ جو اس عالم مادہ کی بنیادی نعمتوں میں سے ہے، یعنی نور اور حرارت۔ سورج کا نور اور روشنی نہ صرف انسان کی زندگی کے لیے مفید ہے، بلکہ پورا نظام شمسی بھی اس سے روشن ہے، اور اس کی روشنی کے تمام زندہ مخلوقات کی زندگی پر حیرت انگیز اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کی حرارت بھی انسانوں، حیوانوں اور نباتات کی زندگی پر براہ راست مرتب اثر کرنے کے علاوہ بادلوں کو وجود میں لانے، ہواؤں کے چلنے، بارشوں کے نازل ہونے، نباتات کے پھلنے پھولنے اور دریاؤں کے بہنے کا اصلی منبع و سرچشمہ ہے۔ سورج بالکل صاف و شفاف اور مفت روشنی انسانوں کو دیتا ہے، اور جس دن یہ حیات بخش چراغ خاموش ہو جائے گا، اس وقت پوری کائنات میں تاریکی اور موت کی خاموشی طاری ہو جائے گی۔ سورہ یاسین میں ارشاد الہی ہوتا ہے، اور آفتاب اپنے ایک مرکز پر دوڑ رہا ہے کہ یہ خدائے عزیز و علیم کی معین کی ہوئی حرکت ہے۔
لیکن قیامت آنے کے وقت سورج کی کیفیت مکمل طور پر دیگر گون ہو جائے گی۔ اس کی روشنی دینے کی صلاحیت اور اس کی روشنی اور حرارت کے پرتوں میں انجام پانے والی ساری فعالیتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کی روشنی تاریکی میں بدل جائے گی اور اس کا حجم کم ہو جائے گا۔ سائنسدانوں نے سورج اور منظومہ شمسی کے مستقبل کی صورتحال کے بارے میں بہت زیادہ بحث اور گفتگو کی ہے۔ علمی اور سائنسی لحاظ سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ سورج کی سطح بنیادی طور پر ہائیڈروجن اور ہیلیم سے بنی ہے، اور سورج کے اندر پائے جانے والے بہت زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے ہائیڈروجن اس سے مسلسل الگ ہوتا ہے، اور ہیلیم نیز عظیم انرجی کے حجم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
علمی و سائنسی تحقیقات کے روح سے آئندہ تقریباً 5 ارب سال بعد سورج میں موجود ہائیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس صورت میں سورج کی بیرونی پرت آہستہ آہستہ پھیل جائے گی اور ایک سرخ فام دیو قامت میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ سرخ دیو قامت عطارد اور زہرہ سیاروں کے مداروں اور شاید زمین کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ بہر صورت خورشید کے پھیلنے اور انبساط سے اور حرارت کے بڑھنے سے زمین پر موجود تمام زندہ مخلوقات نابود ہو جائیں گی۔ ایک مدت کے بعد سورج کا بنیادی حصہ ایک چھوٹے سفید ستارے میں تبدیل ہو جائے گا۔ آخر کار ایک طولانی مدت کے بعد سورج کی توانائی ختم ہو جائے گی، اور سورج کی موت کے ساتھ ہی نظام شمسی بھی نابود ہو جائے گا۔
سامعین، قرآن قیامت کے موقع پر سورج کی کیفیت کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا، قرآن کی تعبیر کے مطابق اس وقت سورج تاریک ہو جائے گا اور ایک تومار کی طرح اسے لپیٹ دیا جائے گا۔ کویرت کا مادہ تکویر سے ہے، جس کے معنی کسی چیز کو لپیٹنا اور جمع کرنا ہے۔ یہاں پر مراد سورج کی بساط لپیٹنے اور اس کے تاریک ہونے کے ہیں۔ وہ چیز کہ جو سورج کے تاریک ہونے اور ستاروں کے متلاشی ہونے کے بارے میں ذکر کی گئی ہے، ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو سورج اور نظام شمسی کے ختم ہونے کے بارے میں آج کے نظریات کے مطابق ہے، کیونکہ ان دنوں علم نے ثابت کیا ہے کہ سورج کی موت واقع ہوگی اور وہ تاریک اور خاموش ہو جائے گا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن نے ایسے وقت میں ان حقائق کو بیان کیا ہے کہ علمی حلقوں کو اس قسم کے مسائل کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔
موجودہ نظام عالم میں سورج، چاند اور دیگر سیاروں میں سے ہر ایک اپنے خاص مدار پر حرکت کر رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی نہیں ہیں۔ قرآن کریم اس سلسلے میں ارشاد فرما رہا ہے، نہ آفتاب کے بس میں ہے کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات کے لیے ممکن ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے، اور یہ سب کے سب اپنے اپنے فلک اور مدار میں تیرتے رہتے ہیں، لیکن قیامت میں یہ منظم اور دقیق نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ سورج اور چاند اپنے اصلی مدار سے خارج ہو کر ایک جگہ پر اکٹھا ہو جائیں گے۔ قرآن کریم نے سورہ قیامت کی 8ویں اور 9ویں آیتوں میں اس موضوع کی جانب اس طرح سے اشارہ کیا ہے، اور چاند کو گہن لگ جائے گا اور چاند سورج اکٹھا کر دیے جائیں گے۔
مفسرین سورج اور چاند کے یکجا ہونے کے بارے میں مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ بعض نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ سورج اور چاند دونوں ایک دوسرے کے پاس ہو جائیں گے، اور یا دونوں ایک ساتھ مشرق سے طلوع کریں گے اور مغرب میں غروب کریں گے، لیکن ایک قوی امکان یہ بھی پایا جاتا ہے کہ چاند رفتہ رفتہ سورج میں پائی جانے والی کشش کی بنا پر اس سے نزدیک ہو جائے گا اور آخر کار اس میں جذب ہو جائے گا۔ بہر صورت ان آیات میں قیامت کے موقع پر دو طرح کے مظاہر، یعنی چاند کے بے نور ہونے اور چاند اور سورج کے اکٹھا ہونے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، اس لحاظ سے کہ چاند اور زمین نور اور حرارت کے لحاظ سے سورج کی تابع ہیں، اس لیے جس وقت سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی تو چاند کا نور بھی اس سے چھن جائے گا اور زمین بھی ظلمت و تاریکی میں ڈوب جائے گی۔
اس عالم میں ستاروں کی کیفیت کے بارے میں قرآن کریم اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ چاند اور سورج اور ستارے اپنے مخصوص مدار پر حرکت کر رہے ہیں۔ ایک اور نقطہ کہ جو قرآن کریم ستاروں کے بارے میں بیان کر رہا ہے، یہ ہے کہ خداوند عالم نے آسمان اور ستاروں کو اس کے متعین راستوں سے منحرف ہونے سے روکے رکھا ہے۔ اسی سلسلے میں سورہ فاطر کی 41ویں آیت میں ذکر ہوا ہے، بے شک اللہ زمین و آسمان کو زائل ہونے سے روکے ہوئے ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی سنبھالنے والا ہوتا تو اب تک دونوں زائل ہو چکے ہوتے۔ خداوند عالم کے جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، اس کی حفاظت اور ان کے امور کی تدبیر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بڑے اور دیو قامت ستارے بغیر اس کے کہ کسی جگہ سے جڑے یا متصل ہوں، اربوں سال سے ایک مدار میں کہ جو ان کے لیے معین کیے گئے ہیں حرکت میں ہیں، بغیر اس کے کہ ان میں ایک ذرا سا بھی انحراف پیدا ہوا ہو۔ جیسا کہ زمین کا سیارہ اربوں سال سے ایک خاص نظم کے ساتھ خورشید کے ارد گرد گھوم رہا ہے،
لیکن قیامت میں مداروں میں ستاروں کی منظم حرکت اور دقیق نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ستارے اس نظم کے برخلاف کے جو اس پر حاکم ہے اپنے مدار سے خارج ہو جائیں گے، اور ہار کے مانند ان کا حلقہ ٹوٹ جائے گا اور وہ بکھر جائیں گے، جیسا کہ سورہ انفطار کی دوسری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، اور جب ستارے بکھر جائیں گے دنیا کے اختتام پر ستاروں کے پراکندہ اور جھوڑنے کے ساتھ ہی منظومے اپنا نظم کھو بیٹھیں گے، اور نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا، اور دنیا کے اس ویرانے پر آخرت برپا ہوگی۔
قرآن کریم کی تعبیر کے مطابق ستارے دنیا کے آسمان کی زینت ہیں، یا جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 97 میں ارشاد ہو رہا ہے، وہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے ستارے مقرر کیے ہیں کہ ان کے ذریعے خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو۔ لیکن قیامت آنے کے وقت یہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی اور درخشاں ستارے مہو اور خاموش ہو جائیں گے، جیسا کہ سورہ تکویر کی دوسری آیت میں خداوند عالم فرما رہا ہے، جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا، اور سورہ مرسلات کی آیت نمبر 8 کے مطابق ستارے قیامت میں بالکل مہو اور نابود ہو جائیں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
عزیز سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، با سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں 17 آبان، 12 ربیع الاول اور 7 نومبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات کا ذکر کریں گے۔ سات نومبر سن 1862 عیسوی کو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہوا۔ ان کا پورا نام ابو المظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ غازی تھا۔ وہ مغل بادشاہ اکبر شاہ ثانی کے صاحبزادے تھے اور 29 ستمبر 1837 کو اپنے والد کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انگریز ہندوستان میں اپنے قدم مضبوطی سے جما رہے تھے۔ ان کی قوت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود مغل بادشاہ بھی انگریزوں سے پینشن لیتا تھا اور اسے اپنا ولی عہد نامزد کرنے کا اختیار تک نہیں تھا۔ 1857 میں جب ہندوستان میں جنگ آزادی کا آغاز ہوا تو بہادر شاہ ظفر ہندوستان بھر کی حریت پسند تحریکوں کا مرکز نگاہ بن گئے اور انقلابیوں نے انہیں ہندوستان کا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ لیکن جنگ آزادی میں حریت پسندوں کی شکست کے بعد 21 ستمبر 1857 کو انہیں گرفتار کر کے 7 اکتوبر 1858 کو رنگون جلاوطن کر دیا گیا، جہاں انہوں نے جلاوطنی کی حالت ہی میں 7 نومبر 1862 کو وفات پائی۔ بہادر شاہ ظفر ایک اچھے شاعر بھی تھے، انہوں نے شاعری کے 4 دیوان یادگار چھوڑے ہیں۔ ان کا کلام بڑا پرسوز ہے اور ان کی وہ غزلیں جو جلاوطنی اور قید کے زمانے میں کہی گئی ہیں بہت زیادہ پردرد ہیں۔ ان کا یہ شعر بہت زیادہ مشہور ہے۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ سات نومبر 1867 عیسوی کو میڈم اسکلوڈو وسکا، جو بعد میں میری کیوری کے نام سے مشہور ہوئیں، وارسا میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد فزکس کے پروفیسر تھے اور میڈم کیوری نے اپنی مڈل کلاس کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسی مضمون میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیرس کا سفر کیا۔ انہوں نے سوربن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ فرانسیسی ماہر طبیعیات پیئر کیوری سے شادی کر لی۔ بالآخر میڈم کیوری نے برسوں کے مطالعے کے بعد ریڈیم کے عنصر کو دریافت کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ واضح ہے میڈم کیوری کو فزکس اور کیمسٹری میں نوبل کا انعام بھی ملا ہے۔ 1934 میں ان کا انتقال ہوا۔ سترہ آبان سن 1365 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور محقق، مصنف اور مترجم پروفیسر کریم کشاورز کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1279 ہجری شمسی میں ایران کے شہر رشت میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک مصنف اور محقق کی حیثیت سے تصنیف و تالیف کے میدان میں قدم رکھا۔ انہیں فارسی کے علاوہ ترکی، روسی، فرانسیسی، عربی اور انگریزی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا۔ پروفیسر کریم کشاورز نے برسوں تک فارسی زبان کی تدریس کی اور رشت کی ثقافتی انجمن کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد وہ تہران آ گئے اور انہوں نے تالیف و تصنیف کے ساتھ ساتھ ترجمے کا کام بھی شروع کر دیا۔ وہ 70 سال تک اس کام میں مصروف رہے۔ انہوں نے بہت سی کتابوں کا روسی اور فرانسیسی سے فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ 21 ربیع الاول سن 1243 ہجری قمری کو موجودہ آرمینیا کا دارالحکومت یریوان جو ایران کا حصہ تھا ایران اور روس کی دوسری جنگ کے نتیجے میں روسی قبضے میں چلا گیا۔ اس وقت ایران پر قاچاری خاندان کے نااہل فرمانروا فتح علی شاہ قاچار کی حکومت تھی۔ اس شکست کے نتیجے میں ترکمن چائے معاہدہ کیا گیا جس کی روح سے شمالی آذربائیجان اور ماورائے قفقاز کے بیشتر حصے پر روس کا قبضہ ہو گیا۔ سترہ آبان سن 1376 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور مصنف سید محمد علی جمال زادے نے وفات پائی۔ وہ سن 1270 ہجری شمسی میں اصفہان کے ایک علمی اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد آئینی تحریک کے ایک سرگرم رہنما تھے۔ سید محمد علی جمال زادے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بیروت اور پھر پیرس چلے گئے جہاں انہوں نے قانون کے شعبے میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران وہ 22 سال کی عمر میں ایران واپس آئے لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہ جرمنی کے شہر برلن چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جنیوا میں بین الاقوامی ادارہ محنت میں کام کیا۔ شہری ور سن 1320 ہجری شمسی میں جمال زادے کی ادبی زندگی کا آغاز ہوا اور ان کی کئی کہانیاں تہران میں چھپیں جن میں انہوں نے لفاظی کے بجائے سادہ انداز اختیار کیا اور عوام میں رائج روزمرہ استعمال کے الفاظ سے اپنی کہانیوں کو مزین کیا۔ اس کے بعد انہوں نے افسانے لکھے۔ ان کی کتاب یک بود یک نابود نے عوامی شہرت حاصل کی۔ 17 آبان سن 1376 ہجری شمسی کو 106 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور انہیں جنیوا میں سپرد خاک کیا گیا۔ اور سامن اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔
یہ تہران ہے صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔ سامعین اب لیجئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے۔
جو لے کے شفاعت کا یقین لے تھے گھر سے، جو لے شفاعت کا، جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے۔ سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے، تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے، تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے۔ یہ
اس دل سنا ہے مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین آپ ہماری نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں، اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ جی سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات۔ دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين و بقی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدین، اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تملیک لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك، أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين۔
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ خدا کے نام سے شروع جو پناہ چاہنے والوں کا شعار اور بچاؤ چاہنے والوں کا ورد ہے، اور میں ظالموں کی سختی، حسد کرنے والوں کے مکر، ستمگاروں کے ستم سے خدا کی پناہ لیتی ہوں۔ میں حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اس کی حمد کرتی ہوں۔ خدایا تو وہ یکتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی حصے دار نہیں۔ تیرے حکم میں تضاد نہیں اور تیری سلطنت میں اختلاف نہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اپنے عبد خاص اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما، مجھے شکر نعمت کی توفیق دے جس سے تیری رضا حاصل کر سکوں، اور مجھے اپنی فرما برداری کرنے، عبادت کو لازم پکڑنے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے اجر و ثواب کا حقدار بننے میں میری مدد فرما۔ مجھ پر رحم فرما تاکہ میں تیری نافرمانیوں سے بچ سکوں جب تک زندہ رہوں، اور مجھے اس کی توفیق دے جو میرے لیے مفید ہے جب تک باقی ہوں، اور اپنی پاک کتاب کے لیے میرا سینہ کھول دے اور اس کی تلاوت کے ذریعے میرے گناہ کم کر دے۔ میری جان اور میرے دین میں سلامتی عطا فرما، اور اہل انس کو مجھ سے خائف نہ کر، اور میری باقی زندگی میں مجھ پر احسان کامل فرما جیسے کہ میری گزری ہوئی زندگی میں مجھ پر احسان فرمایا ہے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ Thank you.